یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 13.
اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا ہے. جیسے کہ ہمارا ایک گنان ہے پیروں کا, بچپن کے اندر اسکول میں ہم سیکھا کرتے ہیں, ہے جی کہو رے جیوت میں کس کارن آیا جی, نا کی دی صاحب جینی سریوا جی. اے جیو, اے انسان, مجھے سمجھاؤ کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تم نے خدا کی عبادت نہ کی؟ جہاں جہاں ہمارے گنانوں کے اندر سیوا کا لفظ آیا ہے, اس سیوا کا مطلب عبادت ہے. کیونکہ عربی زبان کے اندر عبادت کہتے ہیں غلامی کرنے کو, خدمت کرنے کو, نوکری کرنے کو. جیسے کہ لفظ عبد ہے, عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے, عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے. جیسے کہ رسول پاک کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عبدنا و رسولنا, ہمارا بندہ ہے اور ہمارا رسول ہے. تو مومنوں, ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ کھا پی کے سو رہنا نہیں ہے, بلکہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے. صلوات پڑھو دینداروں, اللہم صلی اللہ محمد و آل. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ خدا فرماتا ہے انسانوں اور جنوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ہم الحمدللہ خدا کو ماننے والے ہیں, ہم لوگ بیلیورز ہیں, اور خدا کے فرمان کو ہم قرآن پاک کی معرفت سے, رسول اللہ کی معرفت سے, اپنے اماموں کی معرفت سے, اپنے پیروں کی معرفت سے, اور ان کے حکم سے ہماری جماعت کے اندر, بلکہ ساری امت محمدی کے اندر دائی ہیں, مشنریز ہیں, عامل ہیں, جو لوگ لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام سمجھا کے بتایا کرتے ہیں. خدا نے کہا ہے کہ ایسا ایک بھی ملک باقی نہیں, یعنی کنٹری کوئی باقی نہیں, ایسی ایک بھی نیشن نہیں کہ جس کے اندر میری طرف سے سمجھانے والے نہ آئے ہوئے. خدا کا یہ دعویٰ ہمیشہ کے لیے سچا ہے. آج بھی اگرچہ ہمارے سامنے رسول اور نبی نہیں ہیں, مگر ایک بات تو سچ ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے امام بیٹھے ہیں. علی اور نبی کا نور ہمارے اندر موجود ہے, جو ہمیں دنیا کے حساب سے دین سمجھاتے رہتے ہیں اور کس طرح زندگی گزارنی, اس کے لیے ہمیں زمین زمانے کے حساب سے ہم کو دوروانی اور گائیڈنس دیتے ہیں. نبی کے زمانے کے اندر جو لوگ مسلمان ہوئے, ان لوگوں کے درمیان وہ لوگ کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول کو قبول کیا, انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا, انہوں نے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا. نبی نے کہا کہ مجھ کو خدا نے پیغمبر بنایا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے مجھے حکم کیا ہے, لوگوں نے مان لیا. مگر وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے نبی کو نہیں مانا، اور نبی کو نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل کے اندر نبی کے اوپر اعتبار نہیں تھا، یقین نہیں تھا. اس لیے دینداروں، انہوں نے نبی کے پاس سے معجزہ مانگا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تو نبی ہے تو ہم کو معجزہ کر کے بتاؤ. رسول اللہ فرماتے تھے کہ معجزہ کرنا میرا کام نہیں، یہ خدا کا کام ہے. پھر بھی رسول اللہ نے بہت سے معجزے کیے، اور وہ لوگ کے جنہوں نے معجزے مانگے تھے اور نبی نے ان کو معجزے دکھائے، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا. کیونکہ جو آدمی نے نبی کے اوپر پہلے سے ہی اعتبار نہیں کیا ہے، تو معجزے کے بعد وہ کیا اعتبار کرے گا؟ نبی کے اوپر لوگ ایک الزام لگاتے تھے کہ وہ جادوگر ہے، روحانیت کی سائٹ میں نہیں جاتے تھے، محمد رسول اللہ کو میجیشن بولتے تھے، یہ جادوگر ہے. اور اس طرح اپنا ایمان انہوں نے خراب کیا، یعنی کہ اللہ کے اوپر ضرور مانتے تھے مگر خدا تعالیٰ کے اس نبی کو نہیں مانتے تھے. مگر جنہوں نے ایمان قبول کیا، انہوں نے آنکھیں بند کر کے قبول کیا. جب ان کو پوچھا گیا، جیسے کہ حضرت بلال نے نبی کی ایک تقریر یعنی کہ واعظ سنی، اور اس کے دل کے اندر ہوا کہ یہ بات سچ ہے، کیونکہ یہ آدمی سچا ہے. تو اس کو بہت برسوں کے بعد کسی نے پوچھا، اے بلال، تو نے کوئی بھی عذر کے بغیر نبی کی نبوت کو قبول کیا تو کیا تھا؟ کہتا ہے، جب محمد رسول اللہ بولتے تھے تو میرے دل کے اندر اس بات کا ٹیکا ملتا تھا کہ یہ جو چہرہ ہے نبی کا، یہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ اور ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والے کے چہرے کے اندر سے جو وائبریشن نکلتی ہیں وہ جھوٹی ہوتی ہیں. اس طرح سے وہ لوگ دنیا کے اندر جو خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، عبادت والے ہیں، مومنوں، آپ اس کے ساتھ جب بات کرو گے، اگر آپ ریسپٹیو ہیں، آپ کا دل بھی ہے وہ پاک اور صاف ہے، تو آپ اس آدمی کے اندر کی جو اچھائیاں، نیکیاں، عبادت کے جو رنگ ہیں وہ آپ کے دل کے اوپر اثر کریں گے. کھوٹا آدمی سچے آدمی کی سچائی ریسیو نہیں کرتا، سچا آدمی ہی سچائی کو ریسیو کرتا ہے. رسول اللہ نے جب بھی یہ بات کہی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ لوگ جو سچے تھے انہوں نے فوراً قبول کر لیا، کوئی عذر نہیں کیا، اور اتنا ان کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے اس مذہب کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں مگر ایمان چھوڑا نہیں. یہی حضرت بلال جو تھے، یہ کسی یہودی کے غلام تھے. وہ زمانے کے اندر لوگ غلاموں کو خرید کرتا تھے، جس طرح گائے، بکری، بھینس، گھوڑا خرید کرتے ہیں، ایسا انسان کو اپنی نوکری کے لیے خرید کرتے تھے. ان کو غلام کہتے ہیں، انگلش میں سلیو کہتے ہیں. ابراہم لنکن نے 200 برس پہلے سلیوری کو بند کروایا، وگرنہ یہ جتنے بھی کالے لوگ ادھر ہیں نارتھ امریکہ کے اندر، ان کے باپ داداؤں کو نائجیریا اور دوسرے ملکوں کے اندر سے جو افریقہ میں ہیں پکڑ کے لے آتے تھے اور ان کو یہاں آ کے بیچتے تھے. تو وہ زمانے کے اندر بلال ایک یہودی کے غلام تھے، مگر اندر خانے مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ جانتا تھا کہ میرا جو سیٹ ہے، میرا مالک ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے. تو چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے. بہت سے غلام تھے اس سیٹ کے، ایک بہت بڑا روم تھا جس کے اندر یہ سب غلام زمین پہ سوتے تھے. جب یہ سب لوگ سو جاتے تھے، وہ زمانے کے اندر الیکٹریسٹی، بتیاں وغیرہ نہیں تھیں، شام پڑے تو انسان کھانا پینا کھا کے سو جاتے تھے. خاص طور پہ نوکر تو جلدی سو جاتے تھے، اس لیے کہ کسی بھی وقت ان کو بلایا جا سکتا تھا. تو جب سب غلام سو جاتے تھے، حضرت بلال اٹھتے تھے آدھی رات کو، اٹھ کے باہر جاوے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، کیونکہ وہ زمانے میں غلاموں کو نہانے کا حکم نہیں تھا، وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ باہر جا کے چوری سے پانی لے کے اور یعنی کہ وضو کرے اور پھر آ کے اپنے بچھونے کے اوپر، اپنے بیڈ کے اوپر یعنی زمین پہ ادھر بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے خدا کا نام رٹن کیا کرتے تھے۔ ابھی تک ظاہر بھانے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی، تو ان کو خدا تعالیٰ کے ایک نام کا ورد کرنے کے لیے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اے بلال، تو رات کو اٹھ کے اللہ احد اللہ احد یہ پڑھا کرو۔ یہ قسم کی بیت الخیال کی عبادت تھی، آدھی رات کو اٹھ کے حضرت بلال اللہ احد ہو اللہ احد یہ بولا کرتے تھے من میں۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی لگن بڑھ گئی، محبت بڑھ گئی، جوش میں کبھی کبھی آ جاتے تھے تو زبان سے نکل جاتا تھا ہو اللہ احد۔ تو ارد گرد کے وہ جو غلام ہوتے تھے وہ اٹھ بیٹھتے تھے، کسی نے شکایت کی اس کے مالک کے پاس، مالک نے بلایا، اے بلال کیا یہ سچ ہے کہ تو مسلمان ہو گیا؟ کیا اچھا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حالانکہ وہ زمانے کے اندر تقیہ کی اجازت بھی تھی، لیکن پھر بھی اس نے منہ نیچا کر لیا، ہاں بھی نہیں کہا، نہ بھی نہیں کہا۔ اس نے چابک اٹھائی اور اس کو خوب مارا، اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اس نے کہا لا تم اسلام کو چھوڑ دو، محمد کو گالی نکالو۔ مار کھاتے رہے لیکن اس نے اسلام چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ جو آدمی تھا مالک وہ تھک گیا۔ دوسرے دن اس نے پھر پیٹنا شروع کیا، کھانا پینا بند، اور سورج کی روشنی کے نیچے اس کو باندھ دیا گیا۔ خیال کرو مومنوں، عربستان کا ملک دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں پانی اور کھانے کے بغیر، پھر بھی وہ مانا نہیں، کئی دنوں تک اس کو پیٹتے رہے۔ آخر پھر اس دن ایک دن اپنے دوسرے غلاموں کو بلایا، اس کے کپڑے اتار کے ننگے بدن زمین پہ سلا دیا، اور چار پانچ آدمی ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کے لے کے آئے اور اس کی چھاتی کے اوپر، سینے کے اوپر رکھ دیا اور چلے گئے۔ سورج کی اس تپش کے اندر اتنا بڑا وزنی پتھر چھاتی کے اوپر، سانس لینا بند ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں اوپر چلی گئیں، زبان باہر منہ میں سے نکل کے لٹک گئی، چہرہ لٹک گیا، یہ لوگ سمجھے کہ یہ مر گیا۔ عین اس وقت سوری رسول اللہ کا ایک صحابی ادھر سے نکلا، اس نے یہ ظلم دیکھا، اس یہودی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ یہ بلال مجھ کو بیچ دو۔ اس نے کہا جان چھوڑی، لاؤ اتنے پیسے۔ اس نے وہ پیسے دیے، وہ پتھر اٹھایا، پانی کے چھینٹے مارے، کچھ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی اور بلال واپس زندگی میں آ گئے۔ وہ آدمی بلال کو لے کے گھر گیا، کھلایا پلایا، اور دو تین دن کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا تو نبی کے پاس جا کے کہا کہ یا نبی، یہ بلال میں نے فلاں یہودی سے خریدا ہے، اس کے اوپر اسلام کی خاطر جو ظلم ہوئے تھے میں نے اس کو خریدا ہے، اب میں آپ کو یہ مہمانی پیش کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم نے اس کو قبول کیا اور بلال تب سے رسول اللہ کے پاس رہا، بہت خوش ہوا۔ حضرت بلال کو خدا تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی تھی، تو نبی کریم نے اس کو مؤذن بنایا اذان دینے کے لیے، اور حضرت بلال جب بھی بہت بلند آواز سے اذان دیتے تھے، محض جب شروع میں کہتے تھے اللہ اکبر، اس کی زبان میں وہ طاقت تھی، اس لفظ کے اندر وہ اثر تھا کہ لوگ تھر تھرا جاتے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو اچھے اچھے مؤذن ہیں تو پہلی ہی لفظ اللہ اکبر کے اوپر ان کا جذبہ اور اس کے اندر وہ جو قوت ہے اللہ اکبر کے نام کے اندر وہ دلوں کو ہلا دیتی ہے. حضرت بلال افریقن تھے, حبشہ کے رہنے والے تھے, حبشہ جس کو آج ہم ابیسینیا کہتے ہیں, اور خدا تعالی نے اس کو یہ بخشش دی تھی, ساتھ ہی ساتھ اس کا دل بھی ایسا تھا کہ نور سے بھرا ہوا تھا. نبی بہت دفعہ فرمایا کرتے تھے اگرچہ بلال کالا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ روشن ہے. ساری زندگی اس نے خدمت کی, اور ایسی خدمت کی کہ وہ نبی کا پرسنل اٹینڈنٹ بن گیا. بلال سے بہت سی روایات ہیں, بلال کی کہانی پڑھنے جیسی ہے. بلال کی جو سٹوری ہے اس کے اندر ہمیں بہت کچھ ملتا ہے, خاص طور پہ یہ چیز کہ بلال بہت وفادار تھے یعنی کہ فیتھفل تھے, فرمان بردار تھے یعنی کہ اوبیڈینٹ تھے, اور رسول اکرم کو پیار کرتے تھے, اہل بیت کو پیار کرتے تھے. رسول اکرم گزر گئے, اس کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے, ڈھائی برس کے بعد حضرت ابو بکر گزر گئے اور حضرت عمر خلیفہ بنے. جب ہی حضرت عمر خلیفہ بنے تو بلال تو اس کے پہلے نبی جب ہی گزر گئے تھے تو بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کسی اور جگہ. حضرت عمر کی خلافت کے درمیان ایک دفعہ حضرت بلال واپس آئے, 8-10 سال ہو چکے تھے اس بات کو. جب ہی بلال مدینے میں واپس آئے تو یہ بات اس طرح سے پھیل گئی کہ جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے, ارے سنا تم نے حضرت بلال واپس آئے, سنا تم نے حضرت بلال مدینہ میں ہیں, سب کو پتہ لگ گیا. حضرت عمر کے پاس کوئی آدمی گیا, کہنے لگے یا حضرت حضرت بلال آئے ہیں. اچھا میرے پاس بھیجو. عمر کے پاس آئے, بہت خوش ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت عمر خلیفہ تھے, انہوں نے کہا بلال جاؤ اذان دو. کہتا نہیں, نبی کریم کی وفات کے بعد, میرے مالک کی وفات کے بعد میرا دل نہیں چاہتا, میری آواز نہیں نکلتی, میں نے اذان دینا بند کر دیا. فرمایا حضرت عمر نے میں خلیفہ ہوں, کہنے لگے ہاں لیکن رسول اللہ کی محبت اور چیز ہے, نہیں اذان نہیں دی. 2-3 دن کے بعد حضرت حسین علیہ السلام وہ ادھر تھے اور یہ ان کو ملنے بھی آئے تھے, دونوں شہزادوں کو چوما. حضرت حسین نے کہا اے بلال ابھی اذان کا ٹائم ہے, تم اذان دو. کہتا ہے واللہ لبیک. حضرت اذان نے بلال نے جب اذان شروع کی تو حضرت عمر کے کان کھڑے ہوئے, مسجد میں آئے, نماز پوری ہو چکی تھی, مگر جب حضرت بلال نے ممبر پہ چڑھ کے اور اذان کی یعنی مینارے پہ چھت پہ, اور اس کا وہ پہلا ہی جو لفظ تھا نا وہ اللہ اکبر کا, سارا مدینہ تھرا اٹھا, کانپ اٹھا. ایک وائبریشن تھی کہ جو ان کے دلوں کو اکھاڑ رہی تھی. اپنے گھر دکانیں چھوڑ کے بھاگے اور رستے میں بھی کھڑے ہو کے اس کے اس پیارے الفاظوں کو اور اس کی مدھور زبان کو, آواز کو وہ سن کے مست ہو رہے تھے. لوگوں کو رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا. کئی جو محبت کرنے والے لوگ تھے, اہل بیت کو پیار کرتے تھے, وہ رسول اللہ کو یاد کر کے رو پڑے. نماز پوری ہوئی, حضرت عمر نے کہا اے بلال میں خلیفہ ہوں اور میں نے تمہیں کہا کہ تم اذان دو تو تم نے مجھے منع کیا, اور اب کس کے کہنے سے تم نے یہ نماز یہ اذان دی؟ کہنے لگا جس کے حکم کو توڑا نہیں جا سکتا اس کے کہنے سے میں نے یہ اذان دی. کون ہے وہ؟ کہا کہ یہ حضرت حسین نے, یہ اہل بیت رسول ہیں کہ جن کی عبادت کے لیے, جن کی منقبت کے لیے, جن کی خدمت کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر حکم کیا ہے کہ اہل بیت سے پیار کرو, اہل بیت کو محبت کرو, اہل بیت کا حکم مانو. حضرت عمر چپ ہو گئے. اس کی بات نہیں مانی راجہ بادشاہ کی، لیکن امام حسین کی بات ٹال نہیں سکے، اس لیے کہ وہ اہل بیت رسول ہیں. خدا تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اے رسول، یعنی لوگوں کو کہو، میں رسول ہوں، تم کو میں نے اسلام دکھایا، تمہاری بدیاں برائیاں دور کیں، تم کو میں نے نیکی کے رستے پہ لگایا، دین اسلام سکھایا، اس بات کی مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے تمہارے پاس سے. میں کچھ بھی مانگتا ہوں، لا اسالکم اجر رسالت، میں اپنی رسالت کا اجر تم سے نہیں مانگتا، الا سوا اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو. محبت اس کے لیے کہا ہے، المودۃ فی القربا، یعنی میرے جو اقرب ہیں، جو میرے کتھ اینڈ کن ہیں، ان سے تم پیار کرو. اور یہاں یہ قرآن شریف کے الفاظ ہے، لیکن نبی کریم نے اپنی حدیث کے اندر اہل بیت کا ذکر کیا ہے. تو اہل بیت کہتے ہیں فیملی کے ممبرس. جب یہ آیت اتری کہ رسول کے اقربا سے محبت رکھو، تو اس کے اندر حضرت کی جو بیویاں تھیں، ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں تھیں، جو کہ انہوں نے 11 شادیاں کی. حضرت بی بی خدیجہ کی زندگی تک کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور بی بی خدیجہ کے گزر جانے کے بعد پھر دوسری شادیاں کی. تو یہ جو 9 بیویاں تھیں، یہ بھی خود کو اہل بیت میں سمجھنے لگیں. اہل بیت میں تو نہیں تھی، البتہ اپنے رسول اکرم کی بیویاں ضرور تھیں، اور نبی کریم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امہات المومنین کہا ہے، یعنی مومنوں کی مائیں کہا ہے. مومنوں کی مائیں ضرور ہیں، ہماری ماں ہیں جو بھی بیوی ہے رسول اللہ کی. اسی طرح سے جتنے امام کی گھر والیاں ہیں وہ بھی ہماری مائیں ہیں، ہمارے پیروں کی گھر والیاں ہیں وہ بھی ہماری مائیں ہیں، لیکن وہ اہل بیت میں نہیں ہیں. ایک دن حضرت بی بی عائشہ، جو نبی کریم کی سب سے چھوٹی بیوی تھی، اور یہ ایک ہی کنواری لڑکی تھی جس کے ساتھ نبی کریم نے شادی کی، وگرنہ نبی کی شادی میں کس کے ساتھ کی؟ کوئی ایک دفعہ، کوئی دو دفعہ ودوا ہو چکی تھی، کوئی جس کو طلاق مل چکی تھی، جیسے حضرت بی بی زینب کو طلاق ملی تھی اور نبی سے شادی کی، اور باقی یہ سب جتنی بھی تھیں، حضرت حفصہ تھیں، حضرت بی بی خدیجہ تھیں، حضرت ام سلمہ تھی، حضرت دوسری ام کلثوم وغیرہ تھی، جتنی بھی، تو ان سب کے ساتھ نبی کریم نے نکاح کیے تھے. اور نبی نے اتنی شادیاں کی، اس میں کوئی دنیا داری نہیں تھی. غیر قوم کے لوگ ہمارے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں اور ہم کو یعنی تیکھی نظر سے دیکھ کے کہتے ہیں، یور پروفیٹ ہیڈ سو مینی وائفز. ہاں، مجھ کو کسی ایک دفعہ ایک پادری نے کہا تھا کہ یور پروفیٹ ہیڈ سو مینی وائفز. میں نے اس کے کہا، یس، بٹ لیس دین ڈیوڈ اینڈ سولومان. منہ اس کا کڑوا ہو گیا، کیونکہ وہ ڈیوڈ اور سولومان کو مانتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام تھے، انہوں نے 99 میرجز کی. حضرت سلیمان کی 100 میں بیویاں تھیں. چپ ہو گیا. ہم کو اپنی ہسٹری سے واقفیت ہونی چاہیے. 9 تو کچھ بھی نہیں، 10 تو کچھ بھی نہیں، 100 تو نہیں تھیں. تو ہمارے نبی نے جو یہ شادیاں کی تھیں، اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ 200-300 برس سے قبیلوں کی لڑائی چالو تھی. باپ لڑتے لڑتے مر گیا، بدلہ نہ لے سکا، تو ڈیتھ بیڈ کے اوپر لڑکے کو کہتا ہے، دیکھو یہ فلاں قبیلے کی ہماری دشمنی ہے، میں بدلہ نہیں لے سکا، تو ریونج لینا. اس طرح ونش پرمپرا، جنریشن آفٹر جنریشن، یہ عربوں کے اندر ٹرائبل وار چلتی تھی، ایک دوسرے کے دشمن تھے. اب جب اسلام پیدا ہوا تو یہ لوگ اتنے ضدی تھے کہ کوئی حساب سے نمتا دینے کے لیے تیار نہیں تھے. نبی نے ایک ڈپلومیسی کی، تمام بڑے بڑے جو قبیلے تھے، ان قبیلوں میں سے ودواؤں کے ساتھ، چھوڑی ہوئیوں کے ساتھ، کہ جن کی عمریں نبی کریم سے بڑی تھیں، نبی کی 53 برس کی عمر تھی، ام سلمہ کی 70 برس کی عمر تھی، ابھی 53 برس کا مرد 70 برس کی عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہے، تو اس میں کوئی دنیا داری تھی؟ اس کے اندر ایک ہی حکمت تھی کہ نبی تمام قبیلوں کے کامن جمائی بن جاویں، سن ان لا بن جاویں، اور یہی ہوا کہ ہر قبیلے کی نظر کے اندر محمد ان کا داماد تھا، تو تمام قبیلوں نے جب محمد کو ایک اکیلے کو اپنا داماد مان لیا تو یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہو گئے محمد کی معرفت سے، یہ حکمت تھی اس کے اندر۔ تو ایک دن حضرت خالی ایک بی بی عائشہ تھی کہ جو کنواری لڑکی تھی حضرت ابو بکر کی لڑکی، بی بی عائشہ بیٹھی تھی، نبی کو کہتے ہیں یا نبی ہم بھی تو اہل بیت میں ہیں، حضور نے فرمایا نہیں، حضرت بی بی عائشہ نے رسول اللہ کو بہت ستایا ہے اور نبی اس سے خوش نہیں تھے۔ ایک دن بہت غصے سے گھر کے باہر نکلے بی بی عائشہ کے حجرے میں سے اور زور زور سے بول رہے تھے اس گھر میں سے فتنے نکلیں گے، یعنی بی بی عائشہ کے گھر کی طرف اچھا ہاتھ کر کے کہنے لگے، لیکن ہماری ماں ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ نبی فرمایا نہیں تم اہل بیت میں نہیں ہو۔ تو کہتے یا نبی کون اہل بیت میں ہے؟ حضور چپ رہے۔ دو ایک منٹ کے بعد دوڑتے ہوئے حضرت حسن حضرت حسین ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے اور چیخیں مارتے ہوئے ہنستے ہوئے بھاگے چلے آتے تھے۔ نبی نے دیکھا دو بچے آ رہے ہیں، آپ بہت پیار کرتے تھے ان دونوں کو، ایسا ہاتھ کھولے، نبی بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ایسا ہاتھ کھولے، دونوں بھاگ کے نانا کی گود میں گھس گئے، ایک کو رائٹ سائڈ میں دوسرے کو لیفٹ سائڈ میں بٹھایا۔ تھوڑی ٹھنڈی کا ٹائم تھا، حضور نے ایک کمبل اوڑا ہوا تھا، وہ کمبل ایسا لے کے دونوں بچوں کو اندر لے لیا، کمبل بند کیا۔ تھوڑی دوری تو ان کے پیچھے ان کی ماں چلی آئی، بی بی فاطمہ علیہ السلام چلی آئی، اس نے بھی سلام کیا، نبی کریم نے اس کو اپنے سامنے پاؤں کے پاس بٹھایا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو مولا علی چلے آئے، تو بی بی فاطمہ کو پھر کمبل کے اندر لیا، مولانا علی علیہ السلام کو بھی کمبل میں لیا، اور یہ سارا کمبل پانچوں کو لپیٹا ہوا۔ حضور کہتے ہیں عائشہ یہ اہل بیت ہے، یہ اہل بیت ہے، یہی پنجتن پاک ہے، پنجتن پاک خدا تعالیٰ کے نور میں سے نکلے ہیں۔ پنجتن پاک کی سٹوری انشاءاللہ فیوچر میں کبھی آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ پنجتن پاک کیا ہے۔ ہم لوگ اسماعیلی جو ہیں ہم ایسے ہیں کہ ہمارے کھیسے کے اندر بہت قیمتی جواہرات کا ایک ہار ہے کہ جس کی قیمت دنیا میں کوئی کر بھی نہیں سکتا، لیکن وہ ہار کسی نے ہمارے کھیسے میں ڈال دیا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے کھیسے میں ہار ہے۔ یعنی کہ ہار کیا ہے؟ شاپیر ہے، ہمارا دین ہے جو ہمیں ہمارے باپ دادا سے مل گیا ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر اور قیمت نہیں ہے کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے۔ آپ لوگوں میں سے میرے بھائی میرے بہن میرے بچے جو میری عمر سے چھوٹے ہو، آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم کبھی آدھا گھنٹہ روز اپنے مذہب کی ہسٹری یا فلسفی پڑھیں؟ دنیا داری میں ہم پڑے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، موج شوق کرتے ہیں، اس میں کوئی منائی نہیں۔ میں یا میرا امام یہ نہیں کہتا کہ آپ فلم نہ دیکھو، ہمارا امام یہ نہیں کہتا کہ تم لیجیٹیمیٹ موج شوق نہ کرو، میرے لفظ لیجیٹیمیٹ کے اوپر بھار دینا، یعنی موج شوق کہ جس موج شوق میں گناہ نہیں ہے، حضرت امام فرمایا وہ لیجیٹیمیٹ موج شوق کرو، نردوش رمت گمت ہمارا مذہب ماں جائز چھے، نردوش رمت گمت، ایسا پلیجر کہ جس پلیجر میں گناہ نہیں ہے، جس میں شراب نہیں ہے، جس میں سگریٹ نہیں ہے، ڈرگز نہیں ہے، تمہارا امام یہ نہیں کہتا کہ تم لیجیٹیمیٹ موج شوق نہ کرو، میرے لفظ لیجیٹیمیٹ کے اوپر بھار دینا، یعنی موج شوق کہ جس موج شوق میں گناہ نہیں ہے، حضرت امام فرمایا وہ لیجیٹیمیٹ موج شوق کرو، نردوش رمت گمت ہمارا مذہب ماں جائز چھے، نردوش رمت گمت، ایسا پلیجر کہ جس پلیجر میں گناہ نہیں ہے، جس میں شراب نہیں ہے، جس میں سگریٹ نہیں ہے، ڈرگز نہیں ہے، جس کے اندر ایسی خراب باتیں، ایسی خراب صحبت جو میں آپ کو ریپیٹ نہیں کرتا، ادھر آپ سب جانتے ہو میرا کیا مطلب ہے، جس میں پرومسکٹی نہیں ہے، وہ چیزیں ہمارے مذہب میں جائز ہیں، کھاؤ پیو، خوشیاں کرو، اچھے کپڑے پہنو، لیکن کپڑے پہنو، کھاؤ پیو، مرسیڈیز میں گھومو اور 5 لاکھ کے مکان میں رہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مغرور ہو جاؤ اور کہو کہ میں بہت بڑا ہوں، یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر راجے مہاراجے ہیں وہ بھی مولا کے پاؤں کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمارے مذہب کے اندر امام کے سوا اور کوئی بھی بڑا نہیں ہے، ہم سب اس کے غلام ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے راضی خوشی سے حضرت امام کی بیعت کی ہے، ایلیجنس دی ہے ہم نے کہ یا مولا تو میرا امام ہے، میں تیرا غلام، تیرا بندہ ہوں، اور اس ایلیجنس کا مطلب یہ ہے انکنڈیشنل اوبیڈینس۔ اسماعیلی مذہب طریقت ہے، جو صوفی طریقہ ہے، صوفی طریقے کے اندر جو مرشد ہوتا ہے وہ ساری زندگی میں اس میں سے اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے مال دولت، یہاں تک کہ انسان کا خود کا تن بھی مرشد کے نام پر قربان ہے۔ مذہب اگر سمجھ میں آ گیا تو اسماعیلی مذہب کی جو لذت ہے وہ ایسی ہے کہ انسان اس کے سوا اور کسی چیز کو سمجھتا ہی نہیں۔ ہم کو دنیا چھوڑ دینے کا حکم نہیں، دنیا میں رہو، بیپار کرو، دھندا کرو، مالدار بنو، لیکن مالدار بننے کی اپنی زندگی کے اندر ایک ہی مقصد اور ایم مت بنا لو کہ میری زندگی کا ایک ہی اصول ہے کہ مال پیدا کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کھاؤ کماؤ، خیرات کرو، لوگوں کی مدد کرو، امام کے گھر کی خدمت کرو، خدمت کو عربی زبان کے اندر عبادت کہتے ہیں، عبادت کا مطلب ہی خدمت سیوا ہے، یعنی امام کو راضی کیا جائے۔ غلام کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو راضی کرتا ہے، حضرت امام ہمارا مالک ہے، ہم نے بیعت کی ہے، یہ اسماعیلی مذہب شریعت نہیں ہے جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے پاس ہے۔ حضرت امام کے ایک فرمان میں ہے، ہمارے دوسرے مسلمان نماز پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے اپنے مذہب کا سب ڈیوٹی پوری کر دی، ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے مذہب کے اندر تو ساری زندگی کا مقصد ہی حضرت امام کی عبادت ہے، مذہب یہ ہے، مذہب ہمارا خدمت سیوا۔ کچھ کا ایک مکھی، بہت بڑی عمر ہو گئی، اتنی بڑی پگڑی، چھوٹا سا منہ، بزرگ 80 برس کا آدمی، بمبے آیا، امام کی خدمت میں مہمانی رکھی، مولا تو جانتا تھا اس کے دل کو، عابد آدمی تھا، بہت عاشق تھا، صاحب نے اس کو پوچھا اے مکھی کیسے ہو، کہتے جبو صاحب اردو ہندی میں بولے، وہ کچھی میں بولتا تھا، خدا تجھے مہربانی آئے، صاحب بہت سی دعائیں دیتے رہے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے خداون مکے ہکڑی چیز پوچھنی ہے، پوچھو، کہتے جیبو، نہیں کچھی کے اندر جیبو جو بزرگ ہوتے ہیں، راجا بادشاہ ہوتے ہیں، ان کو جیبو کہتے ہیں، جیبو کا مطلب جیو، کہتے جیبو تو جو راجی تھی ہیں تو کروڑی ہیں، مولا اس کے کہتے ہیں مکھی میں اگر کسی پہ راضی ہوں تو میں اس کو اپنی خدمت دوں، آمین، پھر ہاتھ باندھے، خداوند تو جیجو راجی تھی ہیں تو کرو تھی ہے کرو دیے، صاحب پھر کہتے ہیں میں بہت راضی ہوں تو اس کو بہت خدمت دوں، آمین۔ مولا تو بوج راجی تھیں تو کرو دیے سفرمایا دیکھو مکھی ہم جب بہت راضی ہوئے تو اس کو بہت خدمت دے وے. تین وقت ایک ہی چیز کہی, ایک وقت آرڈینریلی راضی ہوئے تو بھی خدمت دے وے, تھوڑا زیادہ راضی ہوئے تو بھی خدمت دے وے, جب بہت راضی ہوئے تو بھی خدمت دے وے. خدمت ہی تو عبادت ہے, خدمت کے ہزاروں سروپ ہیں. آپ تسبیح نکالو یہ بھی خدمت ہے یعنی عبادت ہے. آپ جماعت خانے کے اندر آ کے صفائی کرو یہ سمجھ کے کہ میرے مولا کا گھر ہے اس کی عزت کرو رسپیکٹ کرو یہ بھی عبادت ہے. آپ نے ناندی کے اندر کچھ ہیلپ کی یہ بھی عبادت ہے. آپ نے دعا پڑھائی مکھی کے کہنے سے یہ بھی عبادت ہے. آپ نے اور کوئی ڈیوٹی کام کیا یہ بھی عبادت ہے. آپ نے کسی اسماعیلی کی مدد کی یہ بھی عبادت ہے. آپ نے کسی بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو رستے پر لگا دیا یہ بھی عبادت ہے. عبادت تو ہزاروں طریقے سے ہے. اور ہمارا مذہب تو ایسا ہے مومنوں, ہم تو مولانا حضرت امام کی خدمت کرنے میں فخر سمجھتے ہیں, یہی نہیں بلکہ کھیسے کے پیسے بھی خرچتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہزاروں ڈالر خرچ کرتے ہیں کبھی بولتے بھی نہیں کہ یہ میں نے کیا ہے. اور حقیقت میں خدمت اسی کا نام ہے کہ جو چھپا کے کی جائے. خدمت کر کے اور پھر بڑائی کرنا وہ تو خدمت کو مٹا دینے کی بات ہے. خدمت کر کے یہ سمجھنا کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے یہ تو مٹا دینے کی بات ہے. خدمت تو ہم امام کے لیے کرتے ہیں, ہم اس مالک کو پیار کرتے ہیں, ہم لوگ حضر امام کو پیار کرتے ہیں, صرف مانتے ہی نہیں پیار کرتے ہیں. اور وہ بھی ہم کو سامنے اتنا ہی پیار کرتا ہے. امام زمان جو ہے اس کی شناخت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ہر اسماعیلی کو یہ جاننا چاہیے کہ میرا مولا کون ہے, ارے اس کو چاہنے والے کتنے ہیں. بولتے بھی نہیں کہ ہم نے امام کی کچھ خدمت کی, مگر یاد رکھو امام سب کو جانتا ہے, سب کو جانتا ہے. ایسا ایک بھی شخص نہیں کہ جس کو امام پہچانتا نہیں, کیونکہ وہ اللہ کا نور ہے, اس کو ہر چیز کا علم ہے. ہمارے دعا کے اندر ہم روز جو پڑھتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر چیز کا علم ہمارے مولا کو ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بولوں جو بہت ضروری ہے اس ٹاپک کے اندر. 1945 میں امام سلطان محمد شاہ بمبئی آئے, ساڑھے چار مہینے ٹھہرے, ہندوستان کا سفر کیا. ہر روز 40 مہمانیاں ہوتی تھیں اور ایک ایک مہمانی میں مولا خود جا کے بیٹھتے تھے. کچھ کا ایک آدمی تھا, میرا اچھا دوست تھا, معمولی شخص تھا یعنی بہت مالدار نہیں تھا, ہاشم بھیم جی اس کا نام. مہمانی رکھی, مکھی نے کہا خداوند ہاشم بھائی ہے کچھ مانڈوی کا رہنے والا, مہمانی رکھی ہے. کہتے ہاشم تم نے کائے کو مہمانی رکھی, ہم تو ہر 10 دن تمہاری مہمانی کھاتے ہیں. کہتے مولا ڈائمنڈ جبلی کا ٹائم ہے, مجھے ایسا ہوا میں آپ خداوند کی خدمت میں مہمانی رکھوں. ہاشم ہر 10 دن تمہاری ہم مہمانی کھاتے ہیں اور 20 برس سے کھاتے ہیں, بہت واسس دی. میں مولا کے ساتھ ساتھ مہمانیوں میں جایا کرتا تھا. میرے دل میں خیال ہوا, کیونکہ میں ہاشم بھائی کو جانتا تھا, بہت سے خیالات آئے, 20 برس سے ہاشم بھائی در 10 دن مولا کو مہمانی کرتا ہے. وہ زمانے میں مہمانی کے 136 روپیز تھے. اور مومنو خیال کرو کہ 50 برس پہلے 136 روپیز مہمانی کے آج کتنے روپے ہوئے, لگ بھگ مان لو کہ آج 5 سے 7 ہزار روپے جتنے برابر ہے. میرے دل میں کمپیوٹر چلنے لگا, مولا کے ساتھ جا رہا ہوں لیکن میں یہ کیلکولیشن کرتا تھا کہ مولا 20 برس تک اس آدمی کی مہینے میں 3 اور برس کے اندر 36 مہمانیاں، اور 20 برس کے اندر حساب کرو تو 7,200 مہمانیاں، ایسا نہیں 700 کچھ بھی ایسا ہے. تو میں اپنے دل میں خیال کرتا تھا کہ ہر مہینے یہ ہاشم بھائی 400 روپے مہمانی میں خرچ کرتا ہے، اتنی تو اس کی آمدنی نہیں ہے. چلو امام سب مہمانیاں پوری کر کے چلے گئے، میں ہاشم بھائی کے پاس واپس آیا، بہت مبارک دی، عاشق آدمی، مولا کی بات کرے منہ آنکھوں میں سے پانی نکلے. میں نے کہا ہاشم بھائی مجھے ایک بات پوچھنی ہے، یہ مولا نے کہا کہ تم در 10 دن مہمانی کرتے ہو تو 20 برس سے کرتے ہو، یہ بھید کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے مشنری صاحب 20 برس پہلے میرا باپ گزر گیا، بھول گیا تھا اس بات کو، لیکن آج امام نے یاد کرایا. جب میرا باپ گزر گیا تو ہم نے 10واں کیا، پھر 20واں کیا، 30ویں کی مجلس کی، 40ویں کی مجلس کی. عام طور پہ لوگ 40ویں کی مجلس کر کے بند کر دیتے ہیں، لیکن میری ماں نے کہا کہ نہیں، ہم تو 10واں 30واں 20واں 30واں 40واں 50واں 60واں ایک عادت پڑ گئی کہ ہر 10 روز تھال بنا کے گھر میں راندھ کے اسپیشل جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے دودھ فروٹ جو کچھ بھی ہم لے جائیں جماعت خانے میں اور امام کی مہمانی کریں. وہ عادت ایسی پڑ گئی کہ 20 برس سے یہ عادت چلی آتی ہے. 20 برس تک امام کو ہم نے 10 دن مہمانی کھلائی، آج اس کی رسید ملی. مولا کہتا ہے کہ 20 برس سے میں در 10 دن تمہاری مہمانی کھاتا ہوں. یہ تو یورپ میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے تو کوئی اس کو لکھا نہیں کہ تم کو ہم نے یہ مہمانی دیتے ہیں ہر 10 دن، اور یہ تو معمولی شخص تھا، اس کی کوئی رپورٹ بھی نہیں گئی، وہ زمانے میں ایسی رپورٹیں جاتی بھی نہیں تھیں. لیکن امام جانتا ہے یورپ میں بیٹھے ہوئے بھی وہ کچھ مانڈوی کے جماعت خانے کے اندر ہاشم بھیم جی کے گھر کی مہمانی کھاتے تھے. جو کچھ بھی آپ دیتے ہو اسے معلوم ہے، جو کچھ بھی سوچتے ہو اسے معلوم ہے، جو کچھ بھی کرتے ہو اسے معلوم ہے. دروازہ بند کر کے اگر کچھ گناہ کرتے ہیں تو بھی وہ جانتا ہے، اور دروازہ بند کر کے ہم عبادت کرتے ہیں تو بھی وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. لیکن ہمارے سارے مذہب کا جو ایسنس ہے وہ عبادت میں ہے، اور عبادت کا مطلب خدمت، سیوا، حضرت امام کو راضی کرنے کے لیے ہمارے عمل اعمال، یہ ساری چیزیں سیوا میں آتی ہیں. اور آپ تو لگ بھگ امام کے گھر کی جو سیوا کرتے ہو کسی نہ کسی طریقے سے، ایک ادھر کوئی کچرا گر گیا کسی بچے نے پھینک دیا ہے تو اس کو اٹھا لینا اس خیال سے کہ مولا کے گھر میں کوئی گاربیج نہیں چاہیے، یہ بھی خدمت ہے. خدمت عبادت کا درجہ ہے. امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ تمہاری مارننگ کی بیت الخیال کی عبادت میں کوئی خامی رہ جاتی ہے تو جو تم جماعت کی جو سیوا کرتے ہو نا تو یہ سیوا اس کھڈے کو پورا کرتی ہے. اتنی عبادت کے جتنا درجہ ہے خدمت کا سیوا کا اتنا ہی درجہ ہے. لیکن سیوا کرتے کرتے عبادت نہ کرنی تو ایسا نہیں سمجھنا کہ وہ پورا ہو جائے گا. عبادت بھی کرو سیوا بھی کرو، وہ سیوا بھی ہے، عبادت بھی سیوا ہے. لیکن ایک وہ سیوا ہے کہ جو ہم روحانی عبادت بیت الخیال کی کرتے ہیں، اور ایک یہ سیوا ہے کہ جو ظاہر کے اندر ہم مولانا حضرت امام کے لیے، جماعت کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے لیے بھلی دعائیں مانگنا بھی سیوا ہے. آج یہ جو مجلس ہے، یہ جو منڈلی ہے 5-12 سال کی یا دوسری ہماری منڈلیاں، اس کے اندر امام کے فرمان کیا ہے کہ پرانے زمانے کے اندر ایسے لوگ تھے مولا کے پاس آ کے کہا کرتے تھے کہ یا مولا مجھے کوئی خدمت دے، کوئی سیوا دے. نبی کے پاس بھی لوگ جاتے تھے. مولا فرمایا کہ اس زمانے کے اندر میرے پاس لشکر تھا، آج نہیں. حسن علی شاہ ماں باپ پہلی دفعہ جب آئے ہندوستان میں، تبھی ہندوستان کے اسماعیلیوں نے مولا کو جا کے عرض کی. مولا فرمایا میرے پاس نوکر چاکر بہت ہے. تو وہ کہتے ہیں خداوند آپ کے ایک نوکر کی پگار میں دے دوں اور اس کی سیوا کا بدلہ مجھے ملے. ماں باپ فرمایا اچھا. تو مولا کے ایک نوکر کی وہ زمانے کے اندر 8 روپے مہینہ تنخواہ ہوتی تھی، برس کے 100 روپے ہوئے. تو 100 روپے دے کے ہم اس نوکر کی ہوئی سیوا کا ہم پھل لے لیتے تھے. اس میں سے کسی نے کہا میں 5 برس کی سیوا دیتا ہوں تو 5 سال ہوئے، کسی نے 7 برس کی دی تو 7 برس ہوتا ہے، بلائیں آفتیں دور ہوتی ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دیوے، حقیقتی سمجھ دیوے، نیک مرادیں پوری کرے، آفت بلائیں ہمیشہ دور رکھے، کلجو کی ہواؤں سے بچاوے، دسوندی سکریتی بناوے، مولا فرمان بردار مومن بناوے، مولا اپنی محبت زیادہ کرے. مولانا حضر امام آپ کو، آپ کی آل اولاد کو دین دنیا کی نعمتیں دیوے، برکتیں دیوے، خوشیاں دیوے، آپ کو ہر حالت کے اندر، ہر حالت کے اندر، ہر حالت کے اندر سکھی آباد اور اپنے گھر کی شناخت میں رکھے.